أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين باري الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين ولعنة الله الدائمة الباقية وعلى أعدائهم وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعده، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پاک پروردگار کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. قلب اسلام اور قلب قرآن کے عنوان سے آج چھٹی مجلس آپ کی سماعت کی نظر ہے، اور آج بھی مجلس کی ابتدا میں ایک آیہ قرآنی آپ کے سامنے پیش کروں گی تاکہ میری اور آپ کی رب ذوالجلال کی معرفت میں اضافہ ہو، ہم رب کو اور بہتر پہچان سکیں. پروردگار عالم قرآن میں سورہ طہٰ میں ارشاد فرما رہا ہے: اللہ لا الہ الا ہوا لہ الاسماء الحسنی. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس کے لیے جو نام ہیں وہ بہترین ہیں. لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے جو نام ہیں وہ بہترین ہیں. بے شک جس طرح اس کی ذات بے مثل ہے، جس طرح اس کی صفات بے مثل ہیں، اسی طرح پروردگار عالم کے اسماء، خدا کے نام بھی بے مثل ہیں، اور ان ناموں کا فائدہ بھی بندگان خدا کو ہے. اگر ہم اللہ کے ناموں کو، اللہ کے اسم کا ذکر کرتے ہیں، تو فائدہ ہم بندوں کی ذات کو ہے، اس لیے کہ ذکر خدا عبادت ہے، اور یہ عبادت ہمارے معاملات کو سنوارتی ہے. جتنی عبادتیں اللہ نے ہم پر واجب کی ہیں، یہ عبادات اگر معرفت کے ساتھ کی جائے، اگر فقط وہ عادت کی عبادت ہے تو ہمارے کردار میں تبدیلی نہیں آتی، لیکن اگر معرفت کی عبادت ہے تو یہ عبادات ہمارے معاملات کو سنوار دیتی ہیں. ایک مثال پیش کروں، امام زامن و سامن امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام، امام رضا ارشاد فرماتے ہیں: اگر کوئی ہر نماز کے بعد اللہ کا اسم الحلیم، ہر نماز کے بعد جو 88 مرتبہ 88 ٹائمز ہر نماز کے بعد پڑھے، تو پروردگار عالم اس کے برے اخلاق کو، تکبر، حسد، بخل، ان تمام برے اخلاق کو پروردگار عالم اس کی ذات سے دور کر دے گا، اس کے افعال پاکیزہ ہو جائیں گے. تو نام ہے اللہ کا، مگر فائدہ ہے بندوں کو. اگر ہر نماز کے بعد 88 ٹائمز الحلیمو پڑھنا، تو پروردگار عالم ہمارے کردار کی جو برائیاں ہیں ہمارے باطن میں، اس کو دور کر دیتا ہے. اسی طرح امام رضا ارشاد فرماتے ہیں: اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے بستر پہ لیٹ کے ایک تسبیح، اللہ کا نام ہے الباعثو، الف لام بے الف عین اور سے، الباعثو، جو رات کو سونے سے پہلے ایک تسبیح البائسو کی پڑھے، امام رضا کہتے ہیں پروردگار عالم ایسے مومن کے دل کو نور معرفت سے بھر دے گا. تو آپ نے دیکھا کہ ذکر ہے اللہ کا، نام ہے اللہ کا، لیکن اس کا اجر، اس کا ثواب، اس کا فائدہ ہم بندگان خدا کو ہے، مگر ہاں دو شرطوں کے ساتھ، کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یا قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہوئے طہارت لسانی چاہیے، زبان کی طہارت چاہیے، اور عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. دعا کی قبولیت کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہیں، ایک زبان میں طہارت ہو اور ایک عقیدہ مضبوط ہو. جیسا کہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صاحب، چھٹے امام قوم بنی اسرائیل کے بارے میں بیان کر رہے ہیں. مولا کہتے ہیں قوم بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، وہ 3 سال سے مسلسل ایک دعا مانگ رہا تھا، اور وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی کہ بار الہ مجھے بیٹا عطا کر دے. 3 سال تک مسلسل مانگتا رہا، جب دعا قبول نہیں ہوئی تو ایک مرتبہ ناامید ہو کے کہتا ہے کہ بار الہ تو مجھ سے کیا اتنا دور ہے کہ میری آواز تجھ تک نہیں پہنچ رہی ہے، اور تو مجھے جواب نہیں دے رہا ہے، تو سن نہیں رہا. جس دن خدا کی رحمت سے ناامید ہونے لگا، اسی رات خواب میں ایک شخص کو دیکھا، کیونکہ اللہ نے کہا ہے نا سوائے کافر کے میری رحمت سے کوئی ناامید نہیں ہوتا. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کی حکمتیں ہیں کہ وہ یہاں دے کے وہاں دے، اور کب دے، کس وقت دے، یہ وہ جانتا ہے. تو جس دن یہ نا امید ہونے لگا اللہ کی رحمت سے، رات کو خواب میں ایک شخص آیا، اس نے کہا تم اللہ سے 3 سال سے مسلسل ایک حاجت مانگ رہے ہو، مگر جس زبان سے مانگ رہے ہو اس زبان کی طہارت کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ اس زبان سے جھوٹ، غیبت، ہر گناہ کرتے ہو. آیت میں لفظ لکھا ہوا ہے ہرزہ رسائی، زبان سے ہرزہ رسائی کرتے ہو، ہر بری بات زبان سے بولتے ہو، نہ نیت صاف ہے نہ دل پاک ہے، اور پھر تم دعا کرتے ہو تو خدا کیسے قبول کرے گا؟ تم اپنی نیت کو صاف کرو، اپنے دل کو پاک کرو گناہوں سے، اور اپنی زبان کو پاک رکھو، پروردگار عالم ضرور سنے گا. چھٹے امام کہتے ہیں اس نے اس بات پر عمل کیا کہ اپنی نیت کو خالص کیا، قربت اللہ، اپنے دل کو گناہوں سے پاک کیا، اپنی زبان کو پاک رکھا، تو پروردگار عالم نے اس کی دعا کو قبول کیا، اس کو فرزند عطا کیا. تو پہلی شرط کیا ہے؟ کہ زبان کی طہارت چاہیے. ہم بہت جگہ بہت کچھ کتابوں میں پڑھتے ہیں، مجلسوں میں سنتے ہیں، یہ کریں گے تو ایسے. میں نے آج آپ کے سامنے اللہ کے 2 ذکر بیان کیے، مگر یاد رہے زبان کی طہارت چاہیے. اور دوسری چیز، عقیدہ، یقین مضبوط ہونا چاہیے اللہ کے ان باتوں پر، ان اسماء پہ جو ذکر کے فوائد ہیں، ان پر یقین ہونا چاہیے، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے. اس لیے کہ روایت میں ملتا ہے سورہ حدید کی تفسیر بیان کر رہے تھے شہید عالم آیت اللہ دستغیب شیرازی، اور وہ سورہ کی تفسیر بیان کرتے کرتے ایک واقعے کو انہوں نے نقل کیا، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں. وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو درس میں جایا کرتا تھا، دیہات کا رہنے والا، بہت بھولا بھالا سادہ سا دیہاتی آدمی، اور جس مقام پہ درس ہوتا تھا وہ عالم ایک دن ممبر سے بیان کرنے لگا. قرآن کی آیتوں پہ گفتگو ہو رہی تھی، اس عالم نے بیان کرتے کرتے ایک جملہ کہا کہ پروردگار عالم نے اس دعائے جو لفظ سے آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس آیت میں اتنا کمال ہے کہ اگر کوئی اس آیت کو پڑھتے ہوئے پانی کے اوپر سے گزرے تو پانی پہ سے گزر جائے گا، پانی راستہ دے دے گا، پانی پہ سے گزر جائے گا اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے گزرے. اب وہ درس میں بیٹھنے والا وہ سیدھا سادہ بھولا بھالا دیہاتی، مگر ایمان مضبوط تھا. اس نے کہا اچھا، وہ جب آتا تھا تو جس گاؤں سے وہ آتا تھا تو یہاں تک پہنچنے کے لیے اس کو درمیان میں ایک نہر تھی، اور کیونکہ نہر کراس کرنا بہت مشکل ہوتا تھا، کوئی کشتی نہیں ہوتی تھی، تو وہ کیا کرتا تھا، بہت لمبا راستہ اختیار کر کے آتا تھا، بہت لمبا راستہ. تو جب اسے درس میں اس نے یہ سنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو تو تم پانی کے اوپر سے گزر سکتے ہو، تو جب جانے لگا تو کہا میں کیوں نہ پڑھوں، عالم نے بتایا ہے. اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور پانی کے اوپر سے گزر گیا. اور روز اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ آتا تھا اس طرح نہر کے اوپر سے گزر کے آتا تھا اور جاتا تھا، بڑا خوش تھا کہ سالم کے بتانے سے میرا کتنا مسئلہ حل ہو گیا، مجھے اتنا لمبا چلنا نہیں پڑتا. بس ایک دن دل میں خیال ہوا کہ جس عالم سے میں نے استفادہ کیا، مجھے فائدہ ہوا، میں کیوں نہ اس عالم کو دعوت پہ بلاؤں اپنے گھر. اس عالم سے ریکویسٹ کی کہ آپ آج میرے گھر دعوت پہ چلیے، میں نے آپ سے بہت استفادہ کیا، بس آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. نے کہا چلو چلتے. جیسے درس ختم ہوا وہ اپنے اسی راستے سے آیا اور نہر کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے گزر گیا. جب دوسرے کنارے پہ پہنچا تو عالم کو آواز دی، آغا آپ آئیے نا، آپ کیوں نہیں آ رہے ہیں، آپ بھی پانی بسم اللہ پڑھ کے آ جائیے. ان کا جواب کیا تھا، جو تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، عقیدے کی جو پختگی تمہارے پاس ہے وہ میرے پاس نہیں ہے، یہ تمہارے عقیدے کا یقین ہے، پختگی ہے، ایمان تمہارا اتنا مضبوط ہے کہ تم گزر گئے اور پانی نے راستہ دیا.
Jai Jai Jai
تو آپ نے دیکھا کہ دعا کے لیے زبان کی طہارت چاہیے اور عقیدے کی مضبوطی چاہیے. دعا بھی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. وہ بزرگ و برتر خدا, دنیا کے کسی مرتبے والے کے پاس جائیے تو سوچنا پڑتا ہے کب جائیں, کیا بولیں, کس طرح کہیں. اور جو کائنات میں سب سے بڑا ہے اس نے یہ کہہ دیا جس وقت چاہو میری بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو. یہ تو اس کا کرم ہے کہ زبان ہماری جتنی گناہ کرتی, کیا جھوٹ, کیا غیبت, کیا تہمت, کیا کیا نہیں زبان سے نکلتا. یہ تو اس کا احسان ہے جو ہماری گناہگار زبانوں کے ذکر کو قبول کر لیتا ہے. ورنہ یہ زبانیں اتنی ایسی نہیں ہیں کہ ان کو یہ شرف ملے کہ ہم ذکر خدا کریں, ذکر محمد والے محمد کریں. یہ تو اللہ کا احسان ہے, کرم ہے اس پروردگار کا. وہ ارحم الراحمین ہے کہ قبول کر لیتا ہے. تو بس عزیزو, جس طرح ذکر الہی نعمت ہے, اسی طرح یہ فرش عزا بھی نعمت ہے. اور اس فرش عزا پہ آنے کے لیے بھی قلب کی طہارت چاہیے, نیت صاف ہونی چاہیے, دل کو گناہوں سے پاک ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس فرش عزا پہ آتے ہیں تو یہ حسین ابن علی نے بچھایا اس لیے ہے تاکہ ہم یہاں پر آ کر ہدایت حاصل کر سکیں. تو ہدایت اسے ہی ملے گی جو اپنے دل کو گناہوں سے پاک کرے گا, اپنی ذات کو گناہوں سے پاک کرے گا. اگر ہم نے طہارت قلبی نہ سیکھی, اپنے اعمال کو نہیں بدلا, تو پھر یہ فرش عزا ہمیں ہدایت نہیں دے گا. نعمت ہے, اس نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو پاک کر کے طہارت کے ساتھ کوشش کریں کہ جس فرش عزا پہ ہم ملائکہ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, سیدہ کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں, تو ہمارا عمل اس منزل پر تو ہو. ہم بی بی کو نہیں دیکھ رہے, ہم حضرت حجت کو نہیں دیکھ رہے, ملائکہ کو, مگر ان کی نگاہیں ہماری طرف ہیں. اور جب ان کی نگاہ ہماری طرف ہے تو وہ ہمارے ظاہر کو بھی دیکھ رہے ہیں, ہمارے باطن کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو لہٰذا بہت ضرورت ہے کہ جب فرش عزا پہ آئیں تو اپنے قلب کی طہارت کر لیں, جسم کی طہارت کا, ظاہری طہارت کا بھی خیال کریں اور قلبی طہارت کا بھی خیال کریں. اس لیے کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں جو مولا سے محبت کرتا ہے اس کا مرتبہ کیا ہوتا ہے. ہم محبت میں ہی تو آتے ہیں فرش عزا پہ, کہاں کہاں سے کتنی زحمتیں اٹھا کے آتے ہیں, مگر صرف مولا حسین کی محبت ہے جو ہمیں فرش عزا پہ لے آتی ہے. اور سید الشہداء امام حسین علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں, سید الشہداء خود ارشاد فرماتے ہیں, جو اللہ کی خاطر ہمیں دوست رکھتا ہے, ہم سے محبت کرتا ہے. مولا کا جملہ سنیے گا, مولا حسین ارشاد فرماتے ہیں, جو اللہ کی خاطر ہمیں دوست رکھتا ہے, ہم سے محبت کرتا ہے, میدان قیامت میں ہم اور وہ اس طرح رسول کے پاس پیش ہوں گے. مولا نے انگلیاں اٹھا کے بتایا, جوڑ کے, اس طرح وہ ہمارے ساتھ رسول کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اگر محبت سچی ہے اور اللہ کی خاطر قربتیں اللہ ہم آئے ہیں یہاں فرش عزا پہ. کیوں اللہ اس فرش عزا پہ؟ اس لیے جناب زہرا کو پرسہ دینے آئے, تو راضی ہو جائے, تیری قربت مل جائے, تو پسند کرتا ہے محمد والے محمد کو, تو نے ہمیں خلق کیا اس قوم میں. تو کہا جو قربتن اللہ ہم سے محبت کرتا ہے, دوست رکھتا ہے ہم کو, ہم اور وہ جب میدان قیامت میں جائیں گے تو اتنے قریب ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں. یہ میرے مولا کا جملہ ہے. تو بس عزیزو, احسان ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے حسین ابن علی کے صدقے میں ہمیں توفیق دی کہ ہم اس مقام پر بیٹھ کر حسین ابن علی کی بھی معرفت حاصل کریں, قرآن کی بھی معرفت حاصل کریں. اور قلب اسلام حسین ابن علی کی معرفت کے لیے ہم یہاں روزانہ چند لمحے زیارت وارثہ کے ایک جملے پہ غور کرتے ہیں. آج بھی چھٹی مجلس ہے اور زیارت وارثہ کا چھٹا جملہ آپ کے سامنے پیش کروں گی. ہم زیارت وارثہ میں جو سلیقہ ہمیں چھٹے امام نے سکھایا ہے مولا کو سلام کرنے کا, ہم زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں, السلام علیکا یا وارثہ محمد حبیب اللہ. اے وارث محمد, تجھ پر ہمارا سلام ہو. حسین ابن علی وارث محمد ہیں. ہم اپنے نبی کے کردار میں ہی دیکھتے ہیں, جناب رسالت مآب کا کردار اتنا بلند ہے کہ اس کائنات میں خدا کے بعد جو سب سے بلند و برتر ہستی ہے وہ جناب رسالت مآب کی ہے. بعد خدا جو سب سے بلند مرتبہ ہے وہ جناب رسالت مآب ہے. اور جناب رسالت مآب کا کردار اتنا بلند ہے کہ خدا نے 124,000 انبیاء میں فقط انہیں اپنا حبیب کہا ہے, تم ہو میرے محبوب. اتنی محبت کرتا ہے خدا جناب رسالت مآب سے, اپنا حبیب کہا ہے. اور خدا نے جب اپنے حبیب کی ایک صفت کی تعریف قرآن میں کی سورہ قلم میں, تو کیا کہا, انک لعلی خلق عظیم. اے میرے حبیب, تم اخلاق کے عظیم مرتبے پہ فائز ہو. جب خدا کسی چیز کے لیے کہہ دینا عظیم, اور یہ کہہ کون رہا ہے؟ خدائے عظیم. تو جب خدا کسی چیز کے لیے عظیم کہہ دے تو سوچیے وہ چیز کتنی بلند ہوگی. تو جس نبی کی ایک صفت کے لیے خدا کہہ دے عظیم, تو اس نبی کی ذات کی تمام صفات کو ملا لیجئے تو وہ شخصیت کتنی بلند مرتبہ ہوگی. کس بشر میں طاقت ہے جناب رسالت میں آپ کے فضائل کو بیان کر سکے کہ جس کی ایک صفت کے لیے خدا عظیم کا لفظ استعمال کرے. اور خدا جانتا تھا کہ میرے حبیب کے کردار کو سمجھنا آسان نہیں ہے, پوری کائنات میں میں نے اس کو اپنا محبوب کہا ہے. تو بارالہ کیسے سمجھے تیرے نبی کی ذات کو, تیرے حبیب کے کردار کو؟ تو پروردگار عالم نے کہا اگر میرے حبیب کے کردار کو سمجھنا ہے تو قرآن کا انداز لے لینا, علی کا کردار لے لینا, حسن کا اخلاق لے لینا, حسین کا صبر لے لینا, زین العابدین کی عبادت لے لینا, باقر کا علم لے لینا, صادق کی صداقت لے لینا, کاظم کا حلم لے لینا, رضا کی شان تسلیم لے لینا, تقی کا تقویٰ لے لینا, نقی کی پاکیزگی لے لینا, عسکری کا جلال لے لینا اور مہدی کا انداز ہدایت لے لینا تو میرا حبیب سمجھ میں آئے. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے کردار کو سمجھانے کے لیے 12 آئینے خلق کر دیے, 12 کردار خلق کر دیے. اگر میرے حبیب کے کردار کو سمجھنا ہے تو ان کو سمجھ لینا, تب میرا حبیب سمجھ میں آئے گا. تو اگر وراثت محمد یہ ہے کہ ایک محمد کو سمجھانے کے لیے خدا 12 کردار 12 آئینے خلق کر دے, تو وراثت محمد حسین ابن علی کو بھی ملی ہے. خدا نے ایک حسین کو سمجھانے کے لیے کربلا کے آئینے میں 72 عکس پیش کر دیے. اگر حسین کو سمجھنا ہے تو اصحاب حسینی کو پہچانو. یہ وہ ہیں جو حسین کی اطاعت بھی کرتے تھے, حسین سے عشق بھی کرتے تھے, اور انہوں نے پہچانا تھا حسین کو. اگر تم حسین کو پہچاننا چاہتے ہو تو کربلا کے آئینے میں 72 عکس دیکھ لینا, اور اگر وقت کے امام کے مددگار بننا چاہتے ہو تو حسین کے مددگاروں کو دیکھ لینا. تو وراثت محمد حسین ابن علی کو ملی ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں جناب سالت ماب کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ روایات یہ بیان کرتی ہیں جس دن جناب سیدہ کا نکاح تھا مولا علی سے, اس روز جب خواتین جمع تھیں تو ایک مرتبہ ام المومنین بی بی ام سلمہ ایک عطر کی شیشی لے کر آئیں. خوشی کا موقع تھا, اور اس عطر کی شیشی کو جب کھولا ہے تو ایسی خوشبو تھی کہ مدینے کی عورتیں کہنے لگیں ایسی خوشبو تو ہم نے کبھی زندگی میں نہیں سونگی, اتنی خوبصورت خوشبو. کہا بی بی ام سلمہ یہ عطر آپ کو کہاں سے ملا؟ جناب ام سلمہ کہتی ہیں یہ عطر نہیں ہے, یہ مجھے کہیں سے نہیں ملا, یہ جناب رسالت مآب کی پیشانی کے پسینے کا ایک قطرہ ہے, یہ رسول کے پسینے کا ایک قطرہ ہے جو میں نے شیشی میں بند کر لیا تھا, یہ اس کی خوشبو ہے کہ جس کی مثل جنت میں بھی نہیں ہے. اور کہا کہ روایت میں کہ جناب رسالت مآب جس گلی سے گزر جاتے تھے کافی عرصے تک وہاں پہ خوشبو رہتی تھی کہ رسول گزرے ہیں اس مقام سے. تو اگر وراثت محمد یہ ہے تو ہم امام حسین کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ امام زامن و سامن امام رضا ارشاد فرماتے ہیں امام رضا ارشاد فرماتے ہیں جو ان مجلس عزا میں شریک ہوتا ہے وہ ملائکہ کا ہم نشین ہوتا ہے, اور ان مجلس عزا میں جو آ کے شریک ہوتا ہے جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا. اس فرش عزا سے ہمیں روحانی زندگی ملتی ہے. جب سب کے دل مر جائیں گے, دل بند زندگی ختم. حسین ابن علی کو قلب اسلام اس لیے تو کہتے ہیں, حسین ابن علی دھڑکتا ہوا دل ہے اسلام کا. ذکر حسین ہوتا رہے گا, اسلام پہ آنچ نہیں آ سکتی. تو امام رضا کہتے ہیں جو ان مجلسوں کے فرش پہ آ کے بیٹھتا ہے اس کا دل مردہ نہیں ہوگا اور ملائکہ ہم نشین ہوتے ہیں. جب مجلس عزا ختم ہو جاتی ہے ملائکہ عرش پہ جاتے ہیں تو عرش والے ملائکہ سوال کرتے ہیں تم کس مقام سے آ رہے ہو, تمہارے جسم سے ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جس کے مثل تو بہشت میں بھی نہیں. تو وہ ملائکہ کہتے ہیں کہ ہم مجلس عزا سے اٹھ کے آ رہے ہیں. تو وہ ملائکہ جو عرش والے ہیں پوچھتے ہیں مجلس ابھی جاری ہے یا ختم ہو گئی؟ کہا مجلس تو ختم ہو گئی, ہم عرش کی طرف آ گئے. اب وہ ملائکہ جو عرش پہ تھے, سنیے میرے مولا سے, وہ ملائکہ جو عرش پہ تھے وہ خدا سے اجازت لے کر اس فرش عزا پہ آتے ہیں جہاں مجلس بپا ہوئی ہوتی ہے, اور وہ آ کے اپنے جسم کو اپنے پروں کو فرش عزا پہ ملتے ہیں اور پھر عرش پہ جاتے ہیں کہ فخر کر سکے ہمارے پروں میں بھی وہ خوشبو آ جائے اور وہاں جا کے ہم یہ کہہ سکے کہ ہم بھی عزادار امام ہیں. آپ نے دیکھا اگر وراثت محمد یہ ہے کہ خوشبو بے مثل ہے تو حسین سے منسوب جو فرش ہو جائے اس کی خوشبو پہ ملائکہ آ کے اپنے پر ملتے ہیں. بے مثل ہیں حسین ابن علی. ہم جناب رسالت میں آپ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ اللہ نے صفے انبیاء میں ہمارے رسول کو ایک فخر ایک امتیاز بخشا. 124,000 انبیاء میں فقط جناب رسالت ماب ہیں کہ اللہ نے جنہیں معراج عطا کی. تو صفے انبیاء میں ہمارے رسول کو ایک امتیاز بخشا اللہ نے. صفے امامت میں بھی حسین ابن علی کو اللہ نے ایک ایسا اعزاز بخشا جو کسی اور امام کو نہیں ملا. وراثت محمد ہے حسین کے پاس. وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے صفے امامت میں کیا امتیاز بخشا؟ اللہ نے حسین ابن علی کو چار ایسی چیزیں دے دیں جو باقی ائمہ کو بھی نہیں دی. پہلی چیز, حسین کی قبر کی مٹی کو خاک شفا بنا دیا. دوسری چیز, امام حسین کے روزے میں قبے کے نیچے کھڑے ہو کے جو دعا مانگی جائے وہ اسی وقت قبول ہے. اب اللہ کب دیتا ہے؟ کچھ عرصے بعد دیتا ہے, لیکن وہ قبول ہے. قبے کے نیچے جو مانگا تو خدا نے کہہ دیا حسین یہ تمہیں تحفہ دے رہا ہوں, تمہارے قبے کے نیچے کھڑے ہو کے جو مانگا جائے گا وہ اسی وقت قبول ہے. تیسرا تحفہ حسین ابن علی کو یہ دیا کہ کوئی اپنے وطن سے حسین ابن علی کے روزے کی زیارت کے لیے جب کربلا جاتا ہے, خدا ہم اور آپ سب کو بار بار لے جائے, خدا اس سرزمین پہ جا کے مولا کو پرسا دینا نصیب کرے. تو جو اپنے گھر سے نکلتا ہے اور عرض کربلا جاتا ہے مولا کی زیارت کے لیے, جب تک کہ وہ پلٹ کے گھر نہ آئے, یہ عرصہ چاہے 2 دن کا ہو چاہے 2 سال کا ہو جتنا بھی ہو, جب تک وہ زیارت کے سفر میں ہے یہ عرصہ اس کی عمر میں کاؤنٹ نہیں ہوتا, اس کی عمر میں شمار نہیں ہوتا. یعنی اتنا عرصہ عمر بڑھ گئی. یہ تیسرا تحفہ ہے جو خدا نے حسین ابن علی کو دیا ہے. اور چوتھا تحفہ, امامت کو نسل حسین میں رکھ دیا. امام حسین کی نسل میں امامت کو رکھ دیا. تو آپ نے دیکھا کہ اگر محمد مصطفیٰ کو صفے انبیاء سے افتخار ملا, اعزاز ملا, تو صفے امامت سے خدا نے حسین ابن علی کو بھی ایک امتیاز بخشا. جناب رسالت ماب عرش پر گئے تو عرش عرش نہ رہا, عرش معلا ہو گیا. حسین کربلا کی زمین پہ گئے, کربلا کربلا نہ رہی, کربلا معلا بن گئی. سلوات پڑھیے بابا سے. تو تو آپ نے دیکھا وارث محمد ہیں حسین ابن علی. جو وراثت محمد ہے وہ پروردگار عالم نے حسین ابن علی کو عطا کی ہے, اور کلام محمد کو حیات بخشی ہے وارث محمد نے. کلام محمد کو حیات بخشی ہے. اگر رسول نے کہا تھا کہ میرے اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے, حسین نے کٹے ہوئے سر سے تلاوت کر کے بتایا ہم شہید بھی کر دیے جائیں تب بھی ہم قرآن سے جدا نہیں ہوتے. اور یہ احسان ہے پروردگار عالم کا کہ پروردگار عالم نے ہمیں حسین ابن علی کے صدقے میں توفیق عطا کی کہ ہم اس فرش عزا پر قلب قرآن سے استفادہ کر رہے ہیں. آج بھی قلب قرآن سورہ یاسین کی چند آیات آپ کے سامنے پیش کروں گی, مگر اس سے پہلے سورہ یاسین کی فضیلت کی ایک فضیلت آپ کے سامنے پیش کر دوں. جناب سالت ماں ارشاد فرماتے ہیں جناب رسالت ماب ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سورہ یاسین کی تلاوت کرے تو اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کنوارا ہے تو اس کی شادی ہو جائے گی. آج کے معاشرے میں بہت بڑا مسئلہ ہے, ہر گھر کا مسئلہ ہے. خدایا بچیوں کے اچھے بر عطا کرے کہ خدایا اپنے کفو تک جا کے ملے. تو کہا کہ جو سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اس کا کفو مہیا کر دے گا, اس کی شادی ہو جائے گی. تو یہ فضیلت بھی سورہ یاسین کی ہے. کل کی مجلس تک ہم سورہ یاسین کی 40 آیتوں تک پہنچ چکے. مختصر خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. آج اگلی آیتوں کی طرف آتے ہیں. پروردگار عالم سورہ یاسین کی آیت نمبر 41 میں ارشاد فرما رہا ہے, وَآیَتُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِمْ مَا يَرْكَبُونَ. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے آیت نمبر 41 اور 42 کی تلاوت کی میں نے آپ کے سامنے. کل کی مجلس تک خدا نے اپنی نشانیوں کو گنایا تھا, یہ رات, یہ دن, یہ سورج, یہ چاند, یہ مردہ زمین کا زندہ ہو جانا, یہ سب ہماری نشانیاں ہیں. اور خدا نے اپنی نشانیوں کو اس لیے بتایا کہ یاد رکھو جن چیزوں سے تم استفادہ کر رہے ہو, جن چیزوں کے بارے میں تم سوچ رہے ہو, ان چیزوں پر میرا اختیار ہے, کنٹرول ہے. اب خدا نے سورہ یاسین کی 41 آیت میں بھی اپنی ایک نشانی کو بیان کیا. وآیت نشانی ہے میری, وآیت لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون, یہ سمندر پہ چلتی ہوئی کشتی جس میں تمہاری ذریت سوار ہوتی ہے, یہ بھی میری نشانی ہے. سمندر پہ کشتی رواں ہے نا, اللہ کہہ رہا ہے یہ میری نشانی ہے. اور پھر خدا نے کہا وما خلقنا لہم من مثلہ ما یرکبون, اور ہم نے اس جیسی ہی اور سواریاں بھی پیدا کی. وان نشاء نغرقہم فلا صریخ لہم ولہم ینقذون, اگر ہم انہیں غرق کر دیں سمندر میں تو کوئی بچانے والا نہیں ہے. الا رحمتا منا ومتاعا الى حین, یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم معینہ وقت تک زندگی دے دیتے ہیں, پلٹا دیتے ہیں کہ تم زندگی سے استفادہ کرو. یہ آیت نمبر 44 تک میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب چند لمحے غور کرتے ہیں. خدا یہ کہہ رہا ہے اس سمندر پہ رواں کشتی میری نشانی ہے, اور واقعی آپ اس سمندر کے پانی پہ سوئی ڈالیے تو ڈوب جائے گی. کتنا وزن ہوتا ہے سوئی کا. اور اسی سمندر کے پانی پر بڑے بڑے بحری جہاز, اس میں لاکھوں ٹنوں سامان ہوتا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے ایک شہر ہے جو پانی پہ تیر رہا ہے. تو خدا کہہ رہا ہے یہ دریا پر جو رواں کشتیاں ہیں نا, یہ جہاز ہیں, یہ میری نشانیوں میں سے ہیں. اور پھر خدا نے اگلی آیت میں کہا وما خلقنا من مثلہ ما یرکبون, ہم نے اس جیسی اور بھی سواریاں بنائی. تم ان کشتیوں میں تو اپنے اہل کو سوار کراتے ہی ہو سفر کے لیے, مگر ہم نے اور بھی سواریاں بنائی. اور میں نے آپ سے ہمیشہ عرض کیا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہوتا ہے, ایک باطن ہوتا ہے. تو خدا ظاہر میں تو ان عربوں سے مخاطب ہے کہ اس زمانے میں سواری کے طریقے کیا تھے, اونٹ کی سواری, گھوڑے کی سواری. تو اللہ نے کہا وما خلقنا لہم مثلہ ما یرکبون, ہم نے اس کے مثل اور بھی سواریاں بنائی. یعنی اس وقت کے لوگ سمجھ سکے کہ ہاں اونٹ بھی اور گھوڑا بھی سب اللہ نے سواری کے لیے خلق کیا ہے. مگر قرآن تو ہر زمانے کے لیے ہے نا, قرآن تو ہر زمانے کے لیے ہے. تو اگر آج ہمارے لیے بھی بڑے بڑے بحری جہاز جو سمندر پہ اللہ کی نشانی ہے, تو یہ ہوائی جہاز کا آسمان پہ سب بلند ہو جانا, ایک بچہ ایک پتنگ اڑاتا ہے تو کتنی محنت کرتا ہے, اور کہاں ایک کیپسول نما جہاز میں اتنے سارے لوگ اور سامان لدا ہوا ہوا پہ سفر کرتے ہوئے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. یعنی علم جو خدا نے اتارا ہے, علم تو اللہ نے اتارا ہے نا, اس علم سے فیضیاب ہوئے تو کیسی کیسی سواریاں خلق ہو گئیں. تو خدا کہہ رہی ہے سواریاں ہماری نشانی ہیں. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ, اگر ہم غرق کر دیں تو کوئی بچانے والا نہیں ہے. وہ بحری جہاز ڈوب جائے ٹائٹینک جیسا, یا بڑے بڑے جہاز بلاسٹ ہو جائے آسمان میں, کوئی بچانے والا نہیں ہے. خدا اپنا اختیار بتا رہا ہے, یہ میرا اختیار ہے, ان چیزوں پر میری نشانیاں ہیں اور میرا اختیار ہے. کیا اختیار ہے؟ الا رحمتا منا, یہ میری رحمت ہے. ومتاعا الى حین, کہ ہم تمہیں پلٹا دیتے ہیں, تمہیں زندگی دے دیتے ہیں, تم سفر کرتے ہو اور خیریت سے پلٹ آتے ہو. اس لیے روایت میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر ایک شخص آیا چھٹے امام کے پاس, اور وہ شخص دہریہ تھا. دہریہ کسے کہتے ہیں؟ جسے آج کی زبان میں ہم کمیونسٹ کہتے ہیں, وہ جو اللہ کو نہیں مانتے. وہ آیا چھٹے امام کے پاس اور آ کر کہتا ہے جس اللہ کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے, میں اس اللہ پر ایمان کیسے لاؤں. سوال کیا, واقعی اللہ کی حجت ہی جواب دے سکتی ہے. کہا جس اللہ کو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے, میں اس پر ایمان کیسے لاؤں. چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں تو نے کبھی بحری سفر کیا ہے, پانی پر کشتی کا سفر کیا ہے؟ کہا ہمیں کیا ہے میں نے. کہا کبھی ایسا ہوا کہ تیری کشتی سمندر میں طوفان میں گھر گئی ہو, بھنور میں پھنس گئی ہو؟ کہا ایسا تو کئی دفعہ ہوا. کہ میری کشتی طوفان میں پھنس گئی، میں بحری سفر کرتا ہوں. چھٹے امام پوچھتے ہیں، جب کشتی گرداب میں پھنس جاتی ہے، طوفان میں پھنس جاتی ہے، تو تیرے دل میں خواہش کیا پیدا ہوتی ہے؟ کہا میرے دل میں اس لمحے خواہش یہ پیدا ہوتی ہے، کاش کوئی ہو جو مجھے میری کشتی کو اس بھنور سے نکال لے. کہا جو تیرے دل کی یہ خواہش ہے نا، بس یہی خدا ہے، وہ خدا ہی ہے جو تیری کشتی کو بھنور سے نکال لیتا ہے. یہ جو خواہش پیدا ہوتی ہے نا، ہاں کوئی ہو جو مجھے بچا لے، تو وہ کون ہے؟ وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے. تو نے اپنے رب کو کیسے نہیں پہچانا؟ تو اسی لیے پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ دریا پہ رواں جو کشتی ہے، یہ بھی میری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. پھر رب ذوالجلال نے 45 آیت میں ارشاد فرمایا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اب پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا، جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو. اب میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ تقوی جو لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، کبھی کبھی ہم کہتے ہیں بڑا مشکل ہے. تقوی کے 5 اسٹیپس ہیں، واجب پہ عمل، حرام سے بچنا، مکروہ کو چھوڑ دینا، مستحب کو اختیار کرنا، اور مباح. 5 چیزوں کا مجموعہ ہے تقوی، اور ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ حرام سے بچنا. تو اگر سمپلسٹ ڈیفینیشن آپ بیان کریں تقوی کی، تو وہ کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا، اللہ کی ناراضگی سے بچنا. تو پروردگار ہم سورہ یاسین میں ارشاد فرما رہا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم گناہوں سے بچو، تقوی اختیار کرو، مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، تمہارے آگے بھی عذاب ہے، تمہارے پیچھے بھی عذاب ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو یہ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَاتٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ الا کانو انہا محرزین. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ ان کے جواب کو نقل کر رہا ہے کہ ہم ان کے سامنے آیتوں پہ آیتیں بھیجتے ہیں اور یہ منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، رو گردانی کرتے ہیں. تو اللہ نے ایک منظر پیش کیا، صاحبان تقویٰ کو بولتا ہوں کہ تم تقویٰ اختیار کرو، تو عذاب ہے جو تمہارے ماں بینا آئی کم، سامنے بھی پیچھے بھی. یہ کیا ہے؟ وما بینا آئی کم، جو سامنے عذاب ہے وہ کیا ہے؟ وما خلف کم، جو پیچھے ہے وہ کیا ہے؟ معصومین نے ارشاد فرمایا، جو پروردگار عالم سورہ یاسین کی اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے، وما بین ایدیکم، کہ جو سامنے تمہارے عذاب ہے، یہ دنیا کی مصیبتیں ہیں جو تمہارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوتی ہیں. اور قرآن نے بار بار کہا، میں ایک آیت کی مثال آپ کے سامنے پیش کر دوں، دلیل پیش کر دوں، قرآن پاک میں سورہ شورا کی 30 آیت، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اکثر تمہارے ہی کیے دھرے کی ہوتی ہیں، تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کا کارنامہ ہوتا ہے. تم کچھ گناہ ایسے کرتے ہو جن کے سبب سے دنیا میں تمہیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اللہ کیوں تو دنیا میں مصیبتیں دے رہا ہے؟ دیکھیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں، خدا ہمارے قلب پہ جملہ لکھ جائے، اللہ کی طرف سے جو آتا ہے نا اپنے مومنوں پر، وہ رحمت ہی ہوتا ہے. وہ مصیبت ہو وہ بھی رحمت ہے، بیماری ہو وہ بھی رحمت ہے، موت ہے وہ بھی رحمت ہے. کیوں؟ مصیبت کیسے رحمت ہو گئی؟ اللہ دنیا میں ہماری گناہوں پہ جو مصیبت بھیج رہا ہے، وہ اس لیے کہ ان مصیبتوں کو برداشت کر کے صبر کرو گے، یہ گناہ دھل جائیں. وہ نہیں چاہتا کہ جب ہم میدان قیامت میں کھڑے ہوں تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں جو آل محمد کو نہیں مانتے، گناہگاروں کے ساتھ کھڑے ہوں. ہمارے کردار میں ان کے کردار میں فرق ہونا چاہیے. جو محمد والے محمد کو پہچان نہ سکے، جو ہدایت نہ پا سکے، ان کے کردار میں، اور ہمارا ہاتھ، ہمارا دامن جڑا ہوا ہے چاردائے معصومین سے، ہمارے کردار میں ان کے کردار میں فرق ہونا چاہیے. وہ ہدایت سے دور رہے، ہمیں ہدایت ملی. تو اللہ نہیں چاہتا کہ ہمیں وہاں برابر کھڑا کریں، وہ چاہتا ہے جتنے گناہ ہیں یہی دھل جائیں، تاکہ جب میدان قیامت میں آئیں تو یہ اہل بیت کے پہلو میں کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں. تو مصیبت بھی رحمت ہے. تو اللہ ہی کہہ رہا ہے، وما بین ایدیکم، جو تمہارے سامنے مصیبتیں ہیں. معصوم کہتے ہیں اس سے مراد دنیا کی مصیبتیں ہیں، اور جو اکثر و بیشتر ہمارے ہی گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہیں. وما خلفکم، اور جو پیچھے مصیبتیں ہیں، وہ جو مرنے کے بعد آخرت کا عذاب ہے. تو خدا کہہ رہا ہے پیچھے بھی عذاب ہے، آگے بھی مصیبتیں ہیں، تم کیوں نہیں ہدایت پر آتے؟ دنیا بھی مصیبتیں دیکھ رہے ہو، پیچھے بھی گناہ کر کر کے آخرت میں عذاب کا خوف ہے، تو تقویٰ کیوں نہیں اختیار کرتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اچھا، ذہنوں میں اگر کسی بچے کے سوال پیدا ہو کہ مصیبتیں آتی ہیں، ہم تو مجلسوں میں یہ بھی سنتے ہیں، اور سورہ عنکبوت کی پہلی آیت ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے، یہ نہ سمجھنا کہ ہم تمہیں نہیں آزمائیں گے. الف لام میم آ یحسب الناس، کہ یہ لوگ نہ سمجھ لے کہ ہم انہیں آزمائیں گے نہیں، ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا. سورہ عنکبوت کی پہلی آیت ہے، ہم ان کو آزمائیں گے، ہم سب کو آزمائیں گے. تو کبھی کبھی مصیبت آزمائش بھی ہوتی ہے. ہمیں کیسے پتا چلے کہ جو مصیبت ہم پر ہے وہ عذاب الہی ہے یا آزمائش الہی ہے؟ کیسے پتا چلے؟ جب یہ سوال معصوم سے کیا گیا تو معصوم نے ایک معیار بتا دیا. कि अगर तुम पर मुसीबत है और उन मुसीबतों और बलाओं के साथ तुम इतात इलाही पे साबित कदम हो, अल्लाह की इतात कर रहे हो, तो ये तुम्हारी आजमाइश है। अगर मुसीबतों में गिरफ्तार हो मगर अल्लाह की इतात से पीछे हट गए तो तुम पर अजाब है। और मैं और आप खुली आंखों से दुनिया में देखते हैं, अगर कोई किसी मुसीबत में, रिस्क की तंगी है, बीमारी है, औलाद नहीं है, रोजगार की परेशानी है, कोई परेशानी है, अगर उसके साथ साथ इंसान इतना सरकश हो जाए, फलां को इतना दे दिया हमें नहीं दिया, वो क्या करते हैं हम उनको जानते हैं, हम अल्लाह अल्लाह करते हैं बट हम नहीं पढ़ रहे नमाज, जब अल्लाह देगा तो पढ़ लेंगे। माए कहती ना बच्चों से, जवानों से, इस नमाज हाजत पढ़ लो, देखो इस पढ़ोगे तो मौला अता कर देंगे, देखो रास्ते बनते हैं, हम नहीं पढ़ रहे। उसने क्या किया था जो उसको मिल गई मुलाजमत, वो तो उस काबिल भी नहीं था। होता है ना दुनिया में। तो मासूम ये कह रहे हैं अगर मुसीबत के साथ अल्लाह की इताअत हट जाए, साबित कदमी हट जाए, तो समझना तुम पर ही अजाब है अल्लाह की इताअत पर। और होता क्या, हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, उसको ये दे दिया, हम इतने साल से औलाद मांग रहे हैं हमें नहीं दी, वो इतने गुनेगार हैं, वो तो हिजाब, हम जिस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं ना अपनी आम लाइफ में, वो तो हिजाब भी नहीं करती, वो तो 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ती, उनके तो हम गाने ही बजने की भी आवाजें सुनते रहते हैं, उनके अल्लाह ने 7 बेटे दे दिए और हमें नहीं दिया। तो याद रखिये मेरे मौला का जुमला, मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मेरे मौलाए कायनात नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, सबसे बड़ा ऐब वो है जो खुद तेरी जात में हो और वो उसे तू दूसरों में तलाश कर रहा हो। हम सबसे पहले अपनी जात को नहीं देखते कि हमारे अंदर ऐसा कौन सा गुनाह है जो हमारी दुआ की कबूलियत में रुकावट बनाए, खुदा के खजाने में कोई कमी तो है नहीं, और नऊज़ुबिल्लाह वो खुदा बखील भी नहीं है कि देने में हाथ रोक रहा है, तो फिर क्या वजह है? हम अपने आमाल को चेक करें ना, हमसे कहां खता हो रही है जो बार बार मांगने पर खुदा अदा नहीं कर। हम अपने आप को नहीं देखते, हम दूसरे को देखते हैं। और मौला कह रहे हैं सबसे बड़ा ऐब जो तुम्हारी जात में है और तुम दूसरों में तलाश कर रहे हो। तो मासूम ने मेयार बता दिया, अगर मुसीबतों के साथ इताते इलाही है तो ये परवरदिगार का इम्तहान है। इम्तहान है तो जिसने इम्तहान में मुब्तला किया वो इम्तहान को दूर भी करेगा। हमारा काम है मांगते रहना और अपने आमाल को चेक करते रहना। और अगर ये अजाब है तो फिर अब गुनाहों पर इस्तग़फ़ार चाहिए, तौबा चाहिए कि हमसे ये बलाएं दूर हो जाए। तो परवरदिगार आलम सूरह यासीन में पैगाम दे रहा है कि तुम बाखबर रहो अपने गुनाहों से। सूरह यासीन का पैगाम, तुम क्यों साहिबाने तकवा में शामिल नहीं होते, तुम क्यों गुनाहों से नहीं बचते हो कि तुम्हारे आगे भी मुसीबतें हैं, तुम्हारे पीछे भी अजाब इलाही है। तुम गुनाहों से बचो तो क्या होगा, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि हम तुम पर रहम कर दें, हम तो अरहमुर राहिमीन है, मगर तुम इस काबिल तो बनो कि हम तुम पर रहम करें। फिर परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया सूरह यासीन में आयत नंबर 47 तक आगे, हम रब्बे ज़ुल्जलाल शातमाय कहता है, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءَ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ظَلَالٍ مُبِينٍ। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया जब हम उनसे कहते हैं إِذَا قِيلَ لَهُمْ أُنْفِقُوا कि तुम राह खुदा में खर्च करो, तो उनका जवाब क्या होता है, وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ जो रिस्क तुम्हें अल्लाह ने दिया है वो तुम खर्च करो अल्लाह की राह में, तो वो क्या कहते हैं, अनुत्कमो मल्लो यशा अल्लाह अतकमहु, हम उनको क्यों खिलाएं, अगर अल्लाह ने देना ही होता तो अल्लाह खुद दे देता, हम क्यों दें। हम देखते हैं दुनिया में ऐसा होता है, फुलां को आज दे दिया तो ये रोज हमारे दरवाजे पे खड़ी रहेंगी, हमारे दिल में ख्याल आता है वाकई हम, और आप यकीन मानिए कि ये इतना बड़ा गुनाह है ये सोचना, क्योंकि एक शख्स ने आके छठे इमाम सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर साहब, छठे इमाम के पास एक शख्स आके बोलता है कि फरजंदे रसूल हम अल्लाह के अब्द हैं, हम सब इंसान, तो हम ये हक अब्दियत कैसे अदा करें। तो छठे इमाम ने 3 जुमले बयान किए थे। इमाम ने क्या कहा था, इमाम ने कहा था अगर तुम अल्लाह के अब्द होने का हक अदा करना चाहते हो तो पहली चीज अपने तमाम उमूर अल्लाह के सुपुर्द कर दो, वो तुम्हारे उमूर को अपनी तदबीर से सुलझाने वाला है। और दूसरी चीज कि तुम अपने माल का मालिक खुद को नहीं समझो, ये अल्लाह ने दिया है, दुनिया में अपने माल का मालिक खुद को नहीं समझना, अल्लाह ने दुनिया में अमानत बना के दिया है, जब इसे राह खुदा में खर्च करोगे तो वहां पर देगा ना, यहां भी 10 गुना बढ़ा के देगा, अगर राह खुदा में खर्च करोगे यहां 10 गुना बढ़ा देगा, और इसका अज्र आखरत के बैंक में महफूज हो गया, जब आखरत की जिंदगी में जाओगे तो वहां मालिक बना कर देगा। یہاں بھی فائدہ وہاں بھی. اور تیسری چیز میرے مولا نے کہی تھی, اگر حق ابدیت ادا کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے احکامات کی پابندی کرو. تو اللہ نے کہا, معصوم نے کہا کہ جو مال ہم رزق تمہیں دے رہے ہیں اس کو تم اپنے آپ کو مالک نہ سمجھو. سورہ یاسین میں اللہ کہہ رہا ہے جب ہم ان سے کہتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ انفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ, جو رزق تمہیں اللہ نے دیا ہے تم اس میں سے دوسروں کو دو, تو وہ کیا کہتے ہیں, ہم کیوں دیں, اگر دینا تو اللہ نے خود دے دیتا, ہم کیوں دیں. اللہ نے کیا کہا, ان انتم الا فی ضلال مبین, یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. دیکھیے اسلام دین اعتدال ہے, بڑا اعتدال ہے اسلام کے اندر. اگر جس کے پاس مال دولت ہے اگر اسے یہ حکم دیا کہ تم ڈھونڈ ڈھونڈ کے مستحقین تک پہنچاؤ اور تم دو گے تو ہم تمہیں 10 گنا بڑھا کے دنیا میں دیں گے, کم نہیں ہوگا تمہارا, اور آخرت میں بھی محفوظ ہوگیا, ہم وہاں بھی عطا کریں گے. تو جس کے پاس نہیں ہے اس کو بھی اللہ نے کچھ کہا ہے. کیا کہا ہے اللہ نے, کہا جس کے, دیکھو اللہ کسی کو دے کے امتحان لیتا ہے, کسی کو نہ دے کے لیتا ہے. تو جس کو دیا اس کی پابندی ہے کہ جو رزق تمہارے پاس ہے, جو مال ہے وہ ہماری امانت ہے. جس کو نہیں دیا اس کے لیے خدا کا حکم کیا ہے, جس کو نہیں دیا اس سے یہ کہا کہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا. شریعت میں مانگنا کسی کے آگے مکروہ ہے. یہ ہر جگہ, ہر مسجد, ہر امام بارگاہ کے آگے جو لوگ ہاتھ پھیلا کے, سنیے مولا کی زبان سے, سنیے مولا کہتے ہیں جس کو نہیں دیا اس کا حکم یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا. کیوں؟ میرے خزانے ختم ہونے والے نہیں ہیں, تم مجھ سے مانگو اور کوشش کرو, میں راستے بنا دوں گا. اسی لیے روایت میں ملتا ہے کہ آیت اللہ بروجردی, شیعت کے بہت بڑے عالم, جب یہ درس خارج کے لیے جایا کرتے تھے تو مسجد کے باہر جب یہ فقیروں کو دیکھتے تھے تو ان کو بیٹھ کے سمجھاتے تھے, ان فقیروں کے پاس بیٹھ جاتے تھے اور ان کو سمجھاتے تھے. کہا تمہیں پتا ہے مولا نے کیا کہا ہے, معصوم نے کیا کہا ہے. معصوم کہتے ہیں اگر کسی کے پاس ایک وقت کا کھانا ہو, کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ ایک وقت کا کھانا اور کچھ روایتوں میں ہے کہ 3 دن کا کھانا, تو وہ آیت اللہ بروجردی کہتے تھے خدا یہ کہہ رہا ہے کہ جس کے پاس ایک وقت کا کھانا موجود ہے اور پھر بھی وہ دوسرے کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے, جب ایسا شخص میدان قیامت میں آئے گا تو اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. کتنی بھیانک شکل ہوگی. اللہ نے جب دنیا میں بھیجا تو اپنی طرح, اپنے حساب سے اللہ نے ہمیں بنا کے خلق کر دیا, اور اللہ نے بہترین خلق کیا. جو ہم بیٹوں کے رشتے دیکھنے جاتے ہیں نا, تو فلاں کی لڑکی کا خط, فلاں کی ناز, فلاں کا رنگ, جو ہم عیب نکالتے ہیں, یہ اللہ کی خلاقیت میں عیب نکال رہے ہیں ہم. خدا نے ہر ایک کو مکمل خلق کیا ہے, بہترین خلق کیا ہے. خدا نے تعریف کی ہے فی احسن تقویم, کہ ہم نے تمہیں احسن تقویم پہ خلق کیا ہے. تو اس دنیا میں تو آگے جس طرح خدا نے بنا دیا, میدان قیامت میں اس طرح چاہیں گے جس طرح ہم چاہیں گے, ہم چاہیں گے. اللہ نے دونوں کو سلیقہ سکھایا, جس کے پاس نہیں ہے کہا میرے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا, کوشش کرو گے راستے میں بنا دوں گا, اور جس کو دیا ہے اس سے کہا کہ تم ڈھونڈ ڈھونڈ کے مستحقین کو دینا. کیوں؟ اللہ ایک نظام معاشرے میں قائم کرنا چاہتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر مومن کی عزت نفس محفوظ رہے. اللہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کے سامنے اپنی ضرورتوں کا اظہار کرو. اللہ پسند نہیں کرتا کہ کسی کے سامنے اپنے گناہ کا بھی اظہار کرو. اکثر تو ایسا ہوتا ہے نا کہ بچے بھی گفتگو کرتے ہیں اسکول میں, کالجز میں, ہاں ایسا ہم نے فقط اتنے روزے رکھے, ہاں ہماری نماز قضا ہوگی. اللہ پسند نہیں کرتا. اللہ کہتا ہے گناہ کا اقرار اس طرح اعلی لیلان, اگر گناہ کا اقرار ہی کرنا ہے تو مسلح پہ آ کر میرے سامنے کرو, میں بخشنے والا ہوں. اللہ کو مومن کی عزت نفس بہت پسند ہے, بہت محبوب ہے خدا کو. خدا نہیں چاہتا کہ کسی بندے کی عزت نفس مجروح ہو, اس لیے اللہ نے دونوں کو سلیقہ سکھا دیا. اچھا اب اللہ سورہ یاسین میں پیغام دے رہا ہے, جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور اگر ایسا نہیں کرو گے کہ ہم کیوں دیں, اللہ ان کو بھی دے دے, ہمیں دیا تو ان کو بھی دے دے, ہم کیوں دیں. پروردگار کیا کہہ رہا ہے, ان انتم الا فی ضلال مبین, 47 نمبر کی آیت سورہ یاسین کی, یہ لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. تو جو دے گا اس کو کیا فائدہ ہے, جو دے گا اس کو فائدہ دنیا میں بھی ہے, عالم برزخ میں بھی ہے, میدان قیامت میں بھی ہے. اور کس طرح ہے, میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں. جب حضرت حجت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کا, حضرت حجت کی جب غیبت صغرا شروع ہوئی, جب مولا کی غیبت صغرا شروع ہوئی تو مولا اپنے نائبین سے رابطے میں رہتے تھے، پھر غیبت کبرا ہوئی تو مولا نے بہت ساری ایسی تحریریں امام زمان کے ہاتھ سے لکھی ہوئی جو میرے خیال میں 80 سے بھی زیادہ ہیں، اور مولا نے اپنے نائبین تک پہنچائیں کہ میرے شیعوں کو پیغام پہنچا دو، اور مولا کی تحریر کو توقیع مبارک کہتے ہیں۔ کتاب ہے امامت اور غیبت، آپ اس کتاب میں دیکھیے ریفرنس کے ساتھ امام زمان کی 28 سے زیادہ توقیہ مبارک اس میں موجود ہے، میں اس کتاب سے نقل کر رہی ہوں، آپ ریفرنس کے ساتھ موجود ہے کہ مولا نے کس کو لکھی تھی، کیوں لکھی تھی۔ ایک توقیہ مبارک امام زمان کی ایک تحریر آج آپ کو پڑھ کے سنا رہی ہوں، جو مولا نے شیخ مفید کو لکھ کے بھیجی تھی اپنے ہاتھوں سے۔ مولا نے لکھ کے بھیجا، تم میں سے جو شخص دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہو اور اپنے مال میں سے جتنا چاہے مستحقین کو دیتا ہو تو پروردگار عالم اسے زمانے کے فتنوں سے بچا لے گا، ان فتنوں کے نقصان سے بچا لے گا، اور جو شخص اللہ کے دیے ہوئے مال پر بخل کرنے لگے تو وہ دنیا اور آخرت میں محروم اور ناکام رہے گا۔ چھوٹا سا جملہ، مولا کی ایک چھوٹی سی تحریر، مگر اتنی گہرائی ہے اس میں کہ اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو پوری مجلس ختم ہو جائے۔ مولا نے کیا کہا، تم میں سے جو خوف خدا رکھتا ہوگا اور اپنے مال میں سے جتنا چاہے مستحقین تک پہنچائے گا تو خدا اسے زمانے کے فتنوں سے محفوظ رکھے گا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ میں ہمیشہ کہتی ہوں جان و مال کی حفاظت ہے نا، اس زمانے میں اتنا پراشوب زمانہ آ گیا ہے، تو حضرت حجت کہہ رہے ہیں اگر تم راہ خدا میں دو گے تو تم زمانے کے فتنوں سے بچے رہو گے، اور جو نہیں دو گے، بخل کرو گے، تو دنیا اور آخرت دونوں میں محروم اور ناکام رہو گے۔ محروم کس چیز سے اور ناکامی کس چیز سے؟ دنیا میں نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے۔ راہ، میں نے آپ کے سامنے چوتھے امام کی حدیث پڑھی تھی نا کہ امام کہتے ہیں میں ڈرتا ہوں میں یہاں سے ہاتھ بند کروں خدا وہاں سے ہاتھ بند کر دے، تو امام زمان کہہ رہے ہیں اگر تم دنیا میں راہ خدا میں نہیں دو گے تو نعمتوں سے محروم ہو جاؤ گے اور آخرت میں ناکام ہو جاؤ گے۔ آخرت میں ناکامی کیسی؟ بس مولا علی کا جب سر پہ مولا کے ضرب لگی تو مولا کا جملہ کیا تھا، فستو بے رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ کیا کامیاب ہو گئے؟ مولا نے اعلان کیا میں اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے جا رہا ہوں، اور اگر علی کے شیعہ ہو میرا اتباع کرو گے تو اس دنیا سے سرخرو ہو کے جاؤ گے، کامیاب ہو کے جاؤ گے۔ امام زمان کہہ رہے ہیں اگر تم نے بخل کیا تو دنیا میں محروم رہو گے نعمتوں سے اور آخرت میں بھی ناکام جاؤ گے، نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ تو اللہ جو سورہ یاسین میں پیغام دے رہا ہے اس کا کیا واضح پیغام ہے؟ کیا جب اللہ دے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ جان و مال محفوظ ہے، اور اللہ کی راہ میں دینا تو دور، جو امام کا حق ہے ہم اس میں بھی ڈنڈی مار دیتے ہیں۔ امام کا حق کیا ہے؟ خمس۔ اولاد زہرا کا حق ہے، پورے سال اللہ کو آل محمد کا واسطہ دے کر مانگو تب بھی نہیں پورا مانگ رہے، جو بچ جائے وہ بھی پورا نہیں مانگ رہے۔ کوئی اپنی پسند سے ایک تاریخ مقرر کر لو، جو بچ جائے اس کا پانچواں حصہ مالے امام ہے، مالے سادات ہے، خمس ہے۔ جب تک 100 میں 20 روپے نکل رہے ہوتے ہیں نہیں کھل رہا ہوتا، ہاں ٹھیک کوئی بات نہیں، 1000 میں 200 بھی دے دیں گے۔ جہاں 10 لاکھ میں 2 لاکھ دینا پڑ گیا ایمان ڈاوا ڈول ہو جاتا ہے، 2 لاکھ دے دیں، بڑی مشکل سے جمع کیا ہے، اور یہ نہیں سوچتے یہ 10 لاکھ کس نے دیے تھے، جس نے یہ 10 لاکھ دیے تھے وہ 10 کروڑ بھی دے گا، اس کے خزانے میں تو کمی نہیں ہے نا، اور ہم دے کہاں رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں۔ معصوم کہتے ہیں سنیے مولا سے، ہم خمس نکال کے کوئی احسان نہیں کرتے، مطلب ہمیں بڑا ہوتا ہے کہ جب خمس کی تاریخ آ رہی ہے تو یہ لباس کورڈ میں رکھا ہے بغیر استعمال، اس کو پہن ڈالو خمس دینا پڑے گا، مطلب ہم تو جان بچا رہے ہوتے ہیں، جن کے نام پہ مل رہا ہے انہی کو دینے سے جان بچا رہے ہیں۔ اور معصوم کیا کہتے ہیں، ہم تم سے خمس اس لیے قبول کر لیتے ہیں تاکہ تمہارے اعمال پاکیزہ ہو جائیں، تمہارا جان و مال محفوظ ہو جائے، راہ امام میں دینے سے جان و مال محفوظ ہو جاتا ہے، اعمال پاکیزہ ہو جاتے ہیں، فائدہ ہماری ذات کو ہے، اور ہم امام کی راہ میں دینے سے کتراتے ہیں۔ تو سورہ یاسین کا پیغام ہے اگر خدا دے تو راہ خدا میں دو، تو دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں فائدہ ہے۔ وقت بہت مختصر رہ گیا، مجھے مصائب کی منزل پہ آنا ہے، میں عالم برزخ کی مثال پیش نہیں کر سکوں گی، انشاءاللہ خدا نے موقع دیا تو کسی اور مجلس سے بیان کر دوں گی، مگر ایک چیز بیان کر دوں کہ جو راہ خدا میں دیتا ہے اس کو فائدہ دنیا میں، تو میں نے آپ کے سامنے امام زمان کی تحریر پڑھ کے سنا دی، اور آخرت میں کیا فائدہ ہے؟ جنت کے 8 دروازے ہیں اور جنت کے 8ویں دروازے پہ ہمارا کلمہ تحریر ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و علی ولی اللہ، اور اس کلمے کے بعد جنت کے 4 دروازے پہ 4 جملے ہیں۔ جنت کے 8ویں دروازے پر کلمے کے بعد جو تحریر ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ جنت کے 8ویں دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں وہ 4 عمل کرے۔ کیا 4 عمل کرے؟ صدقہ دیں، سخاوت کریں، اپنے اخلاق کو بہترین بنائیں، بندگان خدا کو اذیت نہ دیں۔ یہ چار عمل کیا میں اور آپ نہیں کر سکتے؟ ضمانت کیا خدا دے رہا ہے؟ جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیں گے، جس دروازے سے چاہو بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ صدقہ، سخاوت، اخلاق بہترین بنانا اور بندگان خدا کو اذیت نہ دو۔ تو دوسری چیز کیا ہے؟ سخاوت۔ جو دنیا میں سخاوت کرے گا بہشت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو اس کا اجر و ثواب دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ یعنی اب قرآن سورہ یاسین کیا بیان کر رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم ان سے کہتے ہیں تقوی اختیار کرو، نہیں بچتے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، نہیں بچتے۔ یعنی وہ لوگ اللہ کو تو مانتے تھے مگر اللہ کی نہیں مانتے تھے، اللہ کی باتیں نہیں مانتے تھے، اللہ کے احکام نہیں مانتے تھے۔ اللہ کو مان رہے، اللہ کے احکام نہیں مان رہے۔ قرآن ہر زمانے کے لیے ہے، آج بھی تو یہ ہو رہا ہے۔ یہ فرش ازاں نعمت ملی ہوئی ہے، یہاں پہ آ کے ہم کیا سنتے ہیں؟ احکام الہی سنتے ہیں، معصومین کا فرمان سنتے ہیں، معصومین کا کردار پہ گفتگو ہوتی ہے۔ معصومین کا کردار کیا ہے؟ تفسیر قرآن۔ آل محمد کا کردار تفسیر قرآن ہے۔ تو سوا دو مہینے یہ ہدایت لے کے پھر بھی کردار نہ بدلے، تو کیا ہم سورہ یاسین میں اللہ جن سے مخاطب ہے کیا ہم ان میں نہیں آ گئے؟ اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کے دین کو مکمل نہ مانے، ہاں کچھ اپنی مرضی سے، کچھ اللہ کی مرضی سے۔ تو بس یاد رکھیے، سورہ یاسین کا پیغام ہے اللہ کو بھی ماننا ہے، اللہ کے ہر احکام کی پابندی بھی کرنی ہے۔ اور جو اللہ کے ہر احکام کی پابندی نہ کرے، فقط اللہ کو مانے، کیسے ہوتے ہیں وہ لوگ؟ میدان کربلا میں دکھا دیا گیا۔ وہ لوگ حجت خدا کو نہیں پہچانتے اور نواس رسول کو قتل کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بس ایک منظر پیش کر کے مصائب کی منزل پہ آ جاؤں۔ روایت میں لکھا ہے روز عاشور جب جنگ شروع ہو گئی، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، اس دوران مولا حسین کے صحابی ابو سمامہ سائدی مولا حسین کے پاس آئے اور آ کے مولا سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، مولا، ابو سمامہ کے جملے سنیے، مولا مجھے پتا ہے آج قربانی کا دن ہے، مگر مولا میں جب تک زندہ ہوں نا آپ تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، مجھے پتا ہے مجھے بھی قربان ہونا ہے، مگر مولا خواہش ہے جاتے جاتے ایک اور نماز آپ کی امامت پہ پڑھ لوں، جاتے جاتے ایک اور نماز آپ کی امامت پہ پڑھ لوں۔ مولا ظہر کا وقت ہوا جاتا ہے، مولا نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا ابو سمامہ ظہر کا وقت ہو رہا ہے، خدا تمہیں نماز گزاروں میں شامل کرے۔ مولا نے روزے عاشور ابو سمامہ کو دعا دی ہے، کربلا کے 72 شہیدوں میں شامل ہیں ابو سمامہ۔ مولا نے کہا اچھا جاؤ دشمن سے کہو کچھ دیر کے لیے جنگ روک دے، ہم نماز ادا کر لیں۔ مولا کے جانسانوں نے جا کے کہا کچھ دیر کے لیے جنگ روک دو، ہم نماز ادا کرنے چاہتے ہیں۔ تو قاتل علی اکبر حسین بن نمیر، جو لشکر عزیز میں ایک لشکر کا سردار تھا، وہ ملعون حسین آ کے کہتا کیا ہے، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، ہم جنگ نہیں روکیں گے۔ یعنی ایک طرف تو یہ نعرہ لگا رہے ہیں حسین کو جلد قتل کرو، ہماری نماز قضا نہ ہو جائے، ہماری نماز نہ رہ جائے۔ یعنی اللہ کو مان رہے ہیں، اللہ کی حجت کو نہیں مان رہے، اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے۔ رسول نواسا رسول کیا کہہ رہے ہیں، امام حسین کیا کہہ رہے تھے، کچھ دیر کے لیے روک دو یہ جنگ، یہ تیر اندازی تھوڑی دیر کے لیے روک دو، ہم نماز ادا کرنا چاہتے، نہیں مانے۔ اور جملہ کیا کہا، تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی۔ بس میرے مولا کے جانسار کھڑے ہوئے، مولا ہم آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ نماز ادا کیجیے۔ اور مقاتل میں لکھا ہے کہ سعید ابن عبداللہ اور عمر ابن قرضائے کابی، یہ دونوں آگے کھڑے ہو گئے اور مولا نے نماز خوف، جو جنگ کی حالت میں پڑھی جاتی ہے دو رکعت نماز خوف، وہ مولا نے نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تیر آتے رہے، سعید ابن عبداللہ اور یہ صحابی بڑھ بڑھ کے اپنے سینے، آسان نہیں ہے، ادھر سے ہزاروں تیروں کی بارش اور ادھر سے بڑبڑ کے میرے مولا پر کوئی تیر نہ پہنچنے پائے۔ ادھر مولا کی نماز ختم ہوئی، ادھر سعید ابن عبداللہ گرے۔ اتدارہ سعید ابن عبداللہ نے جو کہا وہ تو میں بیان کروں، مگر ایک پیغام کربلا سے ہمیں بھی دے دیا مولا کے عاشقوں نے۔ کیا پیغام دے دیا؟ حسینی وہ ہوتا ہے جو نماز کو اہمیت دیتا ہے۔ برستے ہوئے تیروں میں نماز ادا کی جا رہی ہے اور مولا اس کو دعا دے رہے ہیں، تو مولا نے ہمیں پیغام دیا، تداروں بہت خیال کرنا ہے، وہ امام بارگاہ کی مجلس ہو یا ہمارے گھروں میں ہونے والی مجلس ہو، ہم سے نادانستگی میں غلطی ہو جاتی ہے، اس فرش ازا کے صدقے میں سوچئے یہ غلطی ہم سے نہ ہونے پائے۔ مجلس کا وقت اس طرح رکھیے کہ یا تو مجلس ختم ہو جائے اور نماز کا وقت ہونے والا ہو، نماز کے وقت سے پہلے مجلس ختم ہو جائے، یا نماز کا وقت ہو گیا تو نماز کے وقت کے بعد پھر مجلس شروع کیجیے۔ کیونکہ عزاداری امام حسین میں اور اذان میں نماز میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، یہ تو عاشقان حسین نے کربلا میں برستے تیروں میں ادا کر کے بتائی ہے۔ اسی لیے ہمارے جلوسوں میں جو مجلس کا نماز کا اہتمام ہوتا ہے، وہ اسی لیے ہم اعلان کرتے ہیں ہمیں وہ سینی جو نماز کی قدر و قیمت جانتے ہیں. جیسے ہی سعید ابن عبداللہ گرے ہیں زبان پہ ایک جملہ آیا, بارہ لہا اس قوم پر وہ عذاب نازل کر جو قوم عاد و ثمود پہ نازل کیا ہے, اور میں نے جو یہ تکلیفیں اٹھائی جو تیر میرے جسم میں پیوست ہیں ان تکلیفوں کا احوال اپنے حبیب سے بیان کر دے. میں نے جناب پیغمبر کی نصرت میں یہ تیر کھائے ہیں اور ان سے شفاعت کا طلبگار ہوں. یہ کہہ کے پیغام دے دیا رہتی دنیا تک, جو حسین کے ساتھ 72 تھے انہیں خدا کی بھی معرفت تھی, انہیں محمد کی بھی معرفت تھی, انہیں وقت کے امام کی بھی معرفت تھی. یہ کہہ کے سعید ابن عبداللہ نے آنکھوں کو کھولا اور مولا سے ایک جملہ کہا, آقا حسین اوفیت یا ابن رسول اللہ, کیا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا, کیا میں نے اپنا عہد پورا کر دیا؟ جیسے یہ کہا مولا حسین کہتے ہاں تم نے اپنی وفا کا حق ادا کر دیا, تم بہشت میں بھی میرے آگے آگے ہو گئے. آج تم میری نماز کے آگے تھے نا, تیر سہ لیے, تم بہشت میں بھی میرے آگے آگے ہو گئے. تو بس ہزاروں ایسے شخی لوگ, ایسے بد کردار لشکر یزید والے جو نماز کے لیے بھی جنگ نہ روکے, ان ظالموں کے سامنے میرے مولا کو علی اصغر کو لے کے جانا پڑا. جو اتنے ظالم تھے ان کے سامنے حسین ابن علی اپنا 6 مہینے کا بچہ لے کر گئے. اور کیوں لے کے گئے؟ پیاس کے سبب. روایتوں میں لکھا ہے کہ علی اصغر اتنے پیاسے تھے کہ منہ بند نہیں رہ سکتا تھا. میں نے کربلا کی زمین پر پچھلے سال اربعین پر ایک عالم سے اس مقام علی اصغر پہ یہ مصائب سنے کہ وہ بیان کرتا ہے کہ عربی میں مقتل میں یہ روایت لکھی ہے کہ جب مچھلی کو نکال لیا جائے سمندر سے تو کیسا اس کا منہ کھلا رہتا ہے. علی اصغر اتنے پیاسے تھے کہ زبان خشک ہو چکی تھی کہ منہ بند نہیں ہو رہا تھا. جیسے ہی امام کی آواز استخاضہ گونجی علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا. علی اصغر کے خیمے سے رونے کی صدائیں, مولا دوڑتے ہوئے آئے, یہ کون گر گیا, یہ کیسی صدائیں ہیں؟ جناب زینب کہتی ہیں بھیا جیسے ہی آپ نے آواز استغاثہ بلند کی, ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ مولا حسین ہماری جانیں قربان آپ کی غربت پہ. مولا کہہ رہے ہے جو کوئی میری مدد کو آئے. بہن کہتی ہے بھیا یہ استغاثہ سن کے علی اصغر نے خود کو جھولے سے گرا دیا ہے اور کسی کی آغوش میں نہیں آ رہا. اصغر کبھی سوچا کہ اگر علی اصغر پیاس کی شدت سے گرا تھا تو کسی کی آغوش میں آ جانا چاہیے تھا. ماں بڑھ رہی تھی, پھوپھی بڑھ رہی تھی, علی اصغر کسی کی آغوش میں نہیں آ رہے. کیوں؟ علی اصغر کہنا یہ چاہتے تھے میرے بابا نے پکارا ہے, بابا اتنا چھوٹا ہوں کہ قدموں پہ چل کے نہیں آ سکتا, مگر بابا ابھی ایک بیٹا زندہ ہے, بابا مجھے اٹھا کے لے جائیے, میں آپ کی نصرت کروں گا. عزادارو حسین مظلوم نے سمجھ لیا علی اصغر نے خود کو کیوں گرایا ہے. مولا حسین آئے, علی اصغر کو آغوش میں لیا, مولا لے جانا چاہتے ہیں مقتل کی طرف. ام رباب کھڑی ہو گئی, ماں ہے, 6 مہینے کا بچہ ہے, سر کو جھکا کے کھڑی ہیں. مولا کہنے لگے رباب کیا ہوا؟ ہم مولا صبح سے جو بھی گیا واپس نہ آ سکا. مولا میرا 6 مہینے کا بچہ ہے. مولا کہتے ہیں مقتل کی طرف لے جا رہا ہوں رباب, شاید کسی کو رحم آ جائے, کوئی میرے بچے کو پانی پلا دے. ارے اتنا پیاسا ہے کہ زبان خشک ہے, منہ بند نہیں ہو رہا. رباب نے کہا اچھا, مولا علی اصغر کو لے کے آ گئے مقتل میں. جب مقتل میں لائے ہیں نا تو مقاتل میں یہ لکھا ہے اتنی شدید گرمی تھی کہ مولا نے اپنی آغوش میں لے کے ابا کے دامن سے ڈھکا ہوا تھا. لشکر یزید والے سمجھے شاید حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں. ہاں عزادارو حسین قرآن ناطق لے کے جا رہے تھے. لشکر یزید کے سامنے پہنچ کے میرے مولا کہتے ہیں اے لشکر یزید, اگر تمہاری نگاہ میں گنہگار ہوں تو میرا یہ 6 مہینے کا بچہ تو گنہگار نہیں ہے. اگر تمہاری نگاہ میں گنہگار ہوں تو میرا یہ 6 مہینے کا بچہ تو گنہگار نہیں ہے. ارے پیاس کے سبب اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, 2 گھونٹ پانی میرے بچے کو پلا دو. ارے ساقی کوثر کا بیٹا 2 گھونٹ پانی کا محتاج ہے. ارے میرا مظلوم امام یہ کہہ رہا ہے 2 گھونٹ پانی پلا دو میرے لال کو. جب کسی نے جواب نہ دیا تو تو مولا حسین کہتے ہیں ارے کیا کوئی تم میں مسلمان نہیں ہے؟ اسلام نے تو پیاسے کو پانی پلانے کا حکم دیا ہے، ارے کوئی بڑھ کے میرے بچے کو دو گھونٹ پانی ملا دو۔ کوئی آگے نہ بڑھا، جب کوئی آگے نہ بڑھانا تو میرے مولا نے تڑپ کے کہا ارے اگر کوئی تم میں مسلمان نہیں ہے تو کیا کوئی تم میں صاحب اولاد بھی نہیں ہے؟ کیا کوئی تم میں صاحب اولاد بھی نہیں ہے؟ ارے میرا بچہ تڑپ رہا ہے، دو گھونٹ پانی دے دو۔ ارے صدا کا بلند ہونا تھا، عمر سعد ملعون نے ہرملا کو بلایا، کہا اختا کلام الحسین، ایسا نہ ہو حسین کے کلام سے انقلاب آ جائے، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ہرملا نے تین بھال کا تیر جوڑا، کمان میں تین بال کا تیر جوڑا۔ اچھا تارو، تین بال کا تیر کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا بھاری ہوتا ہے کہ جنگ میں اونٹ کی گردن، گھوڑے کی گردن توڑنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کہاں ام رباب کا 6 مہینے کا تین بال کا تیر چلا، علی اصغر کے آلہ سے گزرتا ہوا، مولا کا بازو چھیتا ہوا، علی اصغر منقلب ہو گئے۔ عزادارو، تین بال کے تیر سے علی اصغر کے حلق میں اتنا بڑا سوراخ تھا، علی اصغر نہر ہوئے ہیں۔ اے عزادارو، مولا حسین علی اصغر کو لے کے خیمے کی طرف آئے، مولا چاہتے ہیں کہ بچے کا لاشا ماں تک پہنچا دے، مگر ایک بار کی خیال آتا ہے ماں برداشت نہیں کر سکے گی، مولا پیچھے آتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ 7 مرتبہ ایسا ہوا، بس ایک بار کی مولا نے کہا تسلیم لامری رضام پہ قضا آئی، میں اللہ کی قضا پہ راضی ہوں۔ بچے کو لے کے در خیمہ پہ آ کے آواز دی، آؤ رباب اپنا بچہ لے جاؤ۔ مقاتل میں لکھا ہے رباب سے پہلے سکینہ دوڑ کے آ گئی اور آگے کہا بابا اصغر کو پانی پلا لائے، بابا میں بھی پیاسی ہوں۔ عزادارو، جب علی اصغر کو رباب نے آغوش میں لیا، جب بیٹے کا حلق دیکھا، کہا بارے الہ مجھے نہیں معلوم تھا 6 مہینے کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين۔